والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ملك درود بجي محمد وآل محمد ارباب اعزہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کے ذیل میں امام سجاد کی فکری تحریک کے عنوان سے خمسہ مجالس کی تیسری گفتگو آپ سماعت کر رہی ہیں اور جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں اللہ ہدایت کرنے والے ائمہ کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی جانب سے امام بنایا اس جال کا اس قرار دینے کے حوالے سے کچھ نکات گزشتہ مجالس میں آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کیے تھے کہ کون ہے کہ جو ائمہ کو اپنی جانب سے امام قرار دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا یہدونا بہمرنا یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ہماری اصل بحث سے مربوط ہے اس لیے کہ اہل ادب موجود ہیں یہدونا فعل مضارع کا صیغہ ہے اور فعل مضارع استمرار یا کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے کسی کام کے مسلسل انجام پانے پر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں یہ تھوڑا سا ادبی ترجمہ نہیں ہے اگر دقیق ترجمہ کیا جائے تو اللہ اور اس کے ملائکہ مسلسل درود بھیج رہے ہیں مل کے درود بھیجے نا ایک دفعہ محمد وآل محمد یعنی مسلسل درود بھیجا جا رہا ہے کنٹینیوشن ہے یہاں پر بھی یہدونا کا لفظ ہے اور یہ یہدونا کا لفظ یہ بتا رہا ہے اپنے دامن میں ایسی خوبصورت تعبیریں سمیٹے ہوا ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہر دور اور ہر زمانے میں امت کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں اگر قید میں بھی ہیں جب بھی یہ ہدایت کر رہے ہیں اور مختلف حوالوں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہدایت سے خالی نہیں ہے مسلسل بالکل ایسے ہی ہے بہت سادی سی مثال بہت ہی مشاہداتی مثال بہت زیادہ ہماری گفتگو سے مربوط نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے کہ تقریب ذہن ہو سکے ایک آئینے کو فرض کیجئے اس کا ایک رقبہ ہوتا ہے اور اس آئینے کا ایک کام ہوتا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ وہ آپ کا عکس آپ کو دکھاتا ہے آپ قریب ہوں یا دور ہوں قریب ہوں گے تو شفاف اپنا سراپا اور اپنا عکس دیکھ سکیں گے دور ہوں گے آپ کو اپنا عکس چھوٹا نظر آئے گا اور دور چلے جائیں گے آپ کا عکس آپ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا لیکن یہ کوتاہی یہ تقصیر کس میں ہے توجہ رکھے گا آئینے میں ہے نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئینے میں تقصیر ہے یہ آپ کی نظروں کی وجہ سے آپ کے فاصلوں کی وجہ سے ہے جتنا جتنا آپ آئینے سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کا عکس چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. بھائی کیوں چھوٹا ہو رہا ہے؟ آپ دور ہو رہے ہیں, آپ کی نظریں در حقیقت اس عکس کو اس طرح نہیں دیکھ رہی ہیں. آئینے کا جو کام ہے آئینہ وہ کر رہا ہے, آئینہ اپنا کام کر رہا ہے. آئینے کے وسط میں آپ دیکھیں گے آئینہ وہی کام کرے گا, آئینے کے کونے میں دیکھیں گے آئینہ وہی کام کرے گا, آئینے کے جس حصے میں آپ نگاہ ڈالیں گے آئینہ وہی کام کرے گا جو اس کا مرکز کر رہا تھا, مرکز وہی کام کرے گا جو اطراف اور جوانب کر رہے ہوں گے. اہل بیت وہ آئینہ خدا ہیں کہ جن سے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے تمہیں اپنا عکس نزدیک ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا دور ہوتے چلے جاؤ گے تمہارا عکس, عکس سے مراد کیا ہے, یعنی وہ نتیجہ عمل چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اور پھر آئینہ اس میں تقصیر نہیں ہے, آئینہ اپنا کام کر رہا ہے, آئمہ اہل بیت ہدایت کر رہے ہیں. اگر یہ ہدایت کے ذمہ دار ہیں یا حدونہ بے امرنا کا مزاق ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہدایت ہے, ان کا دیکھنا بھی ہدایت ہے, ان کا مسکرانا بھی ہدایت ہے, ان کا شب ہجر بستر پہ سونا بھی ہدایت ہے, اگر رسول کے کندھوں پہ چڑھ جائیں تو یہ بھی ہدایت ہے. ہدایت ہے, یہ حدونہ مسلسل ہدایت کر رہے ہیں. اور بات آ گئی تو ایک اور ایک ظریف نقطہ علمی آپ کی سماعت کی نظر کروں, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. امام بول رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, علم ہے کہ امام گفتگو کر رہا ہے, الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے ہیں, ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے. امام کوئی ایکشن کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے, فعل انجام دے رہا ہے, اس کو کیسے کس طرح انجام دینا چاہیے میرے سامنے موجود ہے. یہ دونوں ہمارے لیے حجت ہیں, قول امام اور فعل امام حجت ہے میرے لیے. میں امام کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھوں, میں امام کو کوئی گفتگو کرتا ہوا سنوں, وہ میرے لیے حجت ہے. حجت کیا ہے؟ حجت ہم بہت لفظ سمجھتے ہیں, حجت در حقیقت وہ پاور ہے میرے پاس کہ جو میں روز قیامت اللہ کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں. دیکھیں دنیا کی عدالتیں کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائیں, لیکن اللہ کی عدالت انسانی نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کل روز قیامت اللہ کے خلاف کھڑا ہو سکے. خدا نے اجازت دی ہے. خدا تیری طرف سے ہدایت نہیں آئی تھی, رہنما نہیں آئے تھے, میرے پاس حجت ہے, بندہ کھڑا ہو جائے گا. یہ انسان کی حجت ہے اللہ کے خلاف. ایک حجت ہے اللہ کی انسان کے لیے کہ انبیاء بھیج رہا ہوں, کتابیں نازل کر رہا ہوں, اوصیاء کو بھیج رہا ہوں, یہ حجت ہے میری, تاکہ تمہارے پاس کوئی حجت نہ رہے, کوئی دلیل نہ رہے, میں نے اپنی طرف سے پورا کام کر دیا. تو امام کا قول حجت, فعل حجت. لیکن اگر کوئی امام کے سامنے کوئی عمل انجام دے اور امام خاموش رہے, توجہ رکھیے گا, اس کو کہتے ہیں تقریر, تقریر معصوم. تقریر جو اہل ادب ہیں وہ ظاہری بات ہے بخوبی جانتے ہیں, تقریر قرار سے ہے, یعنی وہ چیز یا وہ مفہوم کہ جس کے مختلف پہلو نکل سکتے ہوں, ان سب کو نظر انداز کر کے ایک خاص مفہوم کو ذہن نشین کرانے کا نام تقریر ہوتا ہے. یہ جو تقریر ہم کہتے ہیں خطابت کو, یہ بھی اسی لیے ہے کہ خطیب مقرر کیا کرتا ہے, مختلف پہلوؤں کو ہٹا کر ایک خاص پہلو کو آپ کے ذہن نشین کرتا ہے. تقریر معصوم کیا ہے؟ امام کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور امام جو ہے وہ خاموش رہے, امام تقیے میں نہ ہو, وہ حجت ہے میرے لیے. اسی لیے قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم حجت ہے ہمارے لیے. اب یہدونا بے امرنا, آئمہ مسلسل ہدایت کر رہے ہیں. اگر گفتگو کر رہا ہے امام, ہدایت, اگر عمل انجام دے رہا ہے, ہدایت, اور اگر امام کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے اور امام حالت تقیہ میں نہ ہو, حالت خوف میں نہ ہو, تو وہ حجت بن جائے گا امام کا خاموش ہونا. یہدونا بے امرنا وہ اوہین الہیم فعل الخیرات, اب گفتگو جو ہے وہ آگے چلے گی. تو عرض کر رہا تھا امام سجاد کی جو سیرت ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو اثر و مطالعہ کریں اور اس سے تربیتی نکات نکالیں اپنی زندگی کے لیے, کہ مسلسل آپ کی سما خراشیوں کا سبب بھی بن رہے ہوں. میری تو ہمیشہ سے عادت ہوتی ہے کہ میں صاحب خانہ سے فیڈ بیک ضرور لیتا ہوں, تو مثبت و منفی دونوں جو ہے وہ آرا مجھ تک پہنچتی ہیں, خوش اخلاقی سے انہیں قبول بھی کرتا ہوں. ممکن ہے کبھی بات جو ہے وہ طولانی ہو جاتی ہے, لیکن اتنی بھی طولانی نہیں ہوتی. بہرحال درود بھیجے محمد وال محمد. تو عرض کر رہا تھا امام سجاد کی زندگی, امام سجاد کی زندگی فکری زندگی, فکروں کو بیدار کیا ہے. اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ فکروں کو بیداری کے لیے امام نے سب سے پہلے جس چیز کا سہارا لیا ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے, اور اس کے بعد پھر آئمہ کی زندگی کے تین حصے جو کل میں نے بیان کیے تھے ابتدائی کلام میں, اور اس میں پھر امام نے لوگوں کی تربیت کے لیے جو امور انجام دیے وہ بھی کلام کے سامنے بیان کیے. آج ایک اور امام کی حیات سے ایک اور فکری تحریک اور فکری انحراف. دیکھیں آئمہ کے زمانے میں بہت ساری فکری تحریکیں اٹھیں. امام معصوم نہیں ہیں, امام من جانب اللہ نہیں ہیں, امام کو علم الہی نہیں ہے, اس قسم کی تحریکیں امام کے دور میں بھی تھیں. آئمہ کے سامنے آ کے لوگ اس کا برملہ اظہار بھی کرتے تھے, لیکن آئمہ بہت ہی وسیع القلبی کے ساتھ ان کا جواب دیتے تھے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا, اس کا نام کیسانیہ تھا, کہ جو محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل ہوئے. اب یہاں پہ مورخین میں لکھا ہے کہ کیا خود محمد بن حنفیہ جو امام علی کے صاحبزادے تھے انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا اپنی زندگی میں؟ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. کیسان کون تھا؟ کیسان امام علی کا ایک غلام تھا, نوکر تھا, خادم تھا, جس کو امام علی کی صحبت میں بہت سارے علوم پر دسترس حاصل ہو گئی تھی. بعد میں امام علی کی شہادت کے بعد یہ غلام کیسان یہ محمد بن حنفیہ کے پاس چلا گیا اور پھر ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا, اور آہستہ آہستہ اس کی کرامات اور اس کا علم و تقویٰ جو تھا لوگ اس کی طرف جذب ہونے لگے. مثال کے طور پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی تحریکیں جو اٹھی ہوئی ہیں, خواہ وہ روحانی ہوں یا سیاسی ہوں مادنی ہوں, خود بخود لوگ جذب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہی تھا. اب کیا ہوا کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو محمد بن حنفیہ جو سن و سال میں امام سجاد سے بڑے تھے وہ آئے اور انہوں نے امام سجاد سے کہا کہ میں مکے میں آپ سے خاص ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے کہا ٹھیک ہے, ایک خصوصی ملاقات تھی. اس نے کہا کہ دیکھیے امام حسین شہید ہو گئے, مولا علی نے اپنے بعد امام حسن اور امام حسین کو امام مقرر کیا تھا اور امام حسین کے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا. میں چونکہ سن و سال میں آپ سے بزرگ تر ہوں لہذا یہ حق امامت میرا ہے. اب وہاں پہ امام کہتے ہیں کہ اے چچا آپ خبردار رہیے, ہوشیار رہیے, ایسی بات زبان پہ نہ لائیے کہ جس سے آپ کے عقائد باطل ہو جائیں, یہ زندگی خطرے میں پڑ جائے. خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اور کہا کہ جب عراق سے مولا علی جب مدینے سے عراق آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ایک کا نام لے کر وہ تمام چیزیں بیان کی. ابھی مکالمہ ہو رہا ہے محمد بن حنفیہ میں اور امام سجاد میں. جب کسی نتیجے تک نہیں پہنچا, محمد بن حنفیہ نے جب ان کی دلیل نہیں مانی تو امام سجاد نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں مکہ, کعبے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حجر اسود سے کہتے ہیں کہ جو بھی امام ہے اس کی گواہی دو, کیونکہ حجر اسود گواہی دیتا ہے اور اسی لیے استلام کیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر اپنے عقائد اس پتھر کے سامنے بیان کریں, وہ روز قیامت آپ کے عقائد کی گواہی دے گا. توجہ رکھیے گا, اب دیکھیں حکمت, حجر اسود وہ پتھر ہے جس کے سامنے آپ جا کے گواہی دیتے ہیں, وہ قبول کرتا ہے, بطور امانت رکھ لیتا ہے, روز قیامت آپ کے لیے گواہی دے گا. میں درود بھیجے محمد وال محمد. دوسرا حجر اسود کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ نبی یا امام معصوم کے ہاتھ سے ہی اٹھتا ہے اور اب امام معصوم یا نبی کے ہاتھ سے ہی اپنی جگہ قرار پاتا ہے. اور تیسرا یہ پہلو امام سجاد نے بیان کیا کہ اگر تم امام ہو تو تمہاری ولایت کی اور امامت کی گواہی دے گا, اور میں امام ہوں گا تو میری مسئلہ حل ہو جائے گا. تیار ہو گئے محمد بن حنفیہ, دونوں پہنچے. کہا چچا آپ پہلے آپ بزرگ ہیں، انہوں نے دعا کی وہ یا کچھ اثر ہی نہیں ہوا. اب امام سجاد نے ہاتھ اٹھائے، وہ جملہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں، بالکل درود بھیجے محمد و آل محمد. اب امام سجاد کھڑے ہیں کعبے کے سامنے، حضرت اسود کے سامنے، ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اسألک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء ومیثاق الاوصیاء ومیثاق الناس اجمعین. اے پتھر، میں تیرے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، اسألک کہ تیرے اندر انبیاء کے میثاق کو، اوصیاء کے میثاق کو، لوگوں کے میثاق کو قرار دیا گیا ہے. لوگ آگے تجھ سے عہد کرتے ہیں، انبیاء آ کے عہد کرتے ہیں، اوصیاء اور آئمہ آ کے تجھ سے عہد کرتے ہیں، تو ان کی گواہی دیتا ہے. لما اخبرتنا من الوصی والامام بعد الحسین بن علی علیہ السلام، اب تو مجھے یہ بتا کہ حسین بن علی کے بعد امام کون ہے. بس یہ زبان عصمت امامت سے جملے ادا ہونے تھے، ایک دفعہ حجر اسود کو زلزلہ آیا، اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا ہے، مگر ایک دفعہ قرار پاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ ہی میرے امام اور کائنات کے امام ہیں. حجر اسود کا واحد دے رہا ہے مولا امام سجاد کی. مسئلہ حل ہو گیا، مان گئے حضرت محمد بن حنفیہ. اب یہاں پہ تاریخ میں اختلاف ہے، یعنی مورخین نے لکھا ہے، احادیث بھی موجود ہیں. یہ جو بعض اوقات بعض لوگ حضرت مختار کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا بعض حضرات حضرت مختار کی اس بات میں دلائل دیتے ہیں، یہ دونوں روایات موجود ہیں. اس کتاب میرے پاس موجود ہے، بڑی کتابوں کا حوالے میں موجود ہے. مختار کی مذمت میں بھی روایات ہیں، اور مختار کی اس بات میں اور تاریخ میں بھی روایات موجود ہیں. توجہ رکھیے گا، اب یہ پھر تحقیقی بحث ہے کہ ہم جا کے دیکھیں یہ روایات کس حد تک مستند ہیں، کن اوضاع اور حالات میں آئمہ نے ان کو واضح کیا ہے. اگر پہلی گفتگو آپ کی سماعت کی جو نظر کی تھی آپ کے ذہن میں ہو کہ ہر امام ہر زمانے میں جو کلام کرتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کیسانیہ کی جو صدارت تھی محمد بن حنفیہ کے پاس رہی اور مختار کے پاس رہی، دو بڑے نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ کیا مرتے دم تک دوبارہ محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا، وہ تاریخ میں نہیں ملتا، وہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے. یہ کیسانیہ جو تھا، اب یہاں سے امام نے امامت کے ذریعے سے، اب میں نے بتایا کہ امام سجاد نے جو ٹیکسٹ ہمیں دیا ہے، یعنی جو دعاؤں کا متن ہمیں دیا ہے، اس میں امامت سے متعلق ایک دعا ہے امام کی، کہ جس میں امامت کے فرائض، امامت کے خد و خال، امامت کے میدان اور امامت کے دائرہ کار کو واضح کیا ہے. وہاں پر امام نے فرقہ کیسانیہ اور اس جیسے دوسرے باطل فرقوں کو رد کیا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو کل تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام سجاد فکری تحریک شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے فکروں کو بیدار کریں، اور یزید اور آل یزید اور آل امیہ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ انسان کو مجبور بنا کے پیش کرے، پھر امام نے سب سے پہلے انسان کی مثبت صفات کو بیان کیا ہے، جن میں سے پانچ صفات آپ کی نظر کر دی تھی. آج چاہتا ہوں یہ موضوع ختم ہو جائے تاکہ گزشتہ تین مجالس میں یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے، اور دو مجالس میں بقیہ نکات آپ کی سماعت کی نظر کروں. چھٹی مثبت تعریف انسان کی جو امام سجاد اپنی دعاؤں میں کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جو مل جل کر پیار و محبت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہوا اس لیے، دیکھیں امام جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. اب کیا ہوا کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا امام حسین کو قتل کر دیا، اب کچھ کوفے کے لوگ تھے، کچھ کوفے سے باہر کے لوگ تھے. اب یہ جب خبر پہنچی کہ یہ تو حسین ہیں، یہ تو نواسے رسول ہیں، یہ تو آل رسول ہیں، یہ تو بنات رسول اللہ ہیں، یہ تو رسول اللہ کی صاحبزادی اور بیٹیاں ہیں، اب کھلبلی مچی. اب لوگوں نے کہا جناب ہم جو ہیں ایسے دین سے دستبردار ہوتے ہیں کہ جس میں حسین بن علی کو قتل کر دیا جائے. کچھ یزید کے خلاف ہوئے، اب وہ واقعہ پورا الگ ہے. مکہ اور مدینہ میں ایک شورش کھڑی ہوتی ہے یزید کے خلاف، واقعہ حرہ جس کی طرف کل اشارہ کیا تھا، کہ وہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں یزید کے پاس اور وہاں جا کے اس کو واچ کرتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ یزید جو ہے منحرف ہو چکا ہے اور یہاں بغاوت شروع ہوتی ہے. پھر یزید اس شورش کو سرکوب کرنے کے لیے مکہ مدینہ پہ حملہ کرتا ہے. یہ ہو رہا ہے ایک طرف. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ عراق میں, مکے میں, عراق میں اور کوفے میں, وہاں پر بھی ایک شورش برپا ہے. یعنی اندر ہی اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. کچھ لوگ گوشہ نشین ہو رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس کسی سے کام نہیں, ہمیں صرف اللہ اللہ کرنا ہے. اب امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان منحرف ہو رہا ہے, گوشہ نشین ہو رہا ہے, عزلت نشین ہو رہا ہے, اجتماعیت سے دور ہو رہا ہے. اب امام یہاں آتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس پہلو کی اصلاح کرتے ہیں کہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو اجتماعی طور پر پیار و محبت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, اور ایسی محبت کہ جس میں وہ کسی کو اذیت و ایزا نہ پہنچائے. اب دیکھیے دعا نمبر 39 امام فرماتے, اللہم صل علی محمد و آلہ وامنعنی ان اذن کل مؤمن و مؤمنا و مسلم و مسلمہ. اے اللہ محمد ان کی آل پر درود بھیج اور میرے لیے وہ تمام اسباب مضبوط کر دے کہ جس میں میں کسی مومن مرد, مومن عورت, مسلم مرد اور مسلم عورت کو اذیت و ایذا پہنچاؤں. اب امام تعلیم دے رہا ہے, امام خدا نہ خاصا نعوذ باللہ اذیت و ایذا نہیں پہنچا رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ تمہارا معاشرہ جو ہے کاٹ کھانے کا دوڑ رہا ہے, ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے ہو. ایک روایت میں دو تین دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اپنی یادداشتوں میں, مجھے نہیں مل رہی ہے. امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ آپ کے زمانے کی کیا حالت ہے, تو امام نے کچھ جانوروں کے نام لیے تھے. وہ انشاءاللہ اگر مل گئی, بہت ہی خوبصورت روایت ہے. امام نے انسانوں کی خصوصیات کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ میرے زمانے کے انسان جانور ہیں. پانچ چھ جانوروں کے نام لیے, انشاءاللہ اگر وہ مل جائے دعا کریں تو آپ کے سماعت کی نظر کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہاں پہ امام کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہیں میرے زمانے کے جانور ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ انسان امام کہہ رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جو کسی کو اذیت نہیں دیتا, مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کو اذیت نہیں دیتا. یعنی امام اس کے ذریعے سے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک مومن وہ ہے, ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی امام در حقیقت یزیدیت کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب الٹ رہے اس دعا کے جملے سے کہ اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن بلا وجہ کسی مومن کو یا کسی مسلمان کو اذیت نہ دے. تو یہ جان لو کہ آل محمد کو جو یزید نے اذیت دی ہے, قتل کیا, وہ کس درجے کا گناہ ہے. یعنی امام نے چھوٹی مثال دے کر یزیدیت کے خوابوں پر در حقیقت پانی پھیر دیا, چکنا چور کر دیا کہ جب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مومن کسی مسلمان کو اور کسی مومن کو اذیت نہ دے, تو ہم آل محمد کو جو ستایا گیا ہے یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ کوئی دین نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے آل امیہ کا کہ جو اس نے آل محمد کے خلاف استعمال کیا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر امام آتے ہیں دعا نمبر 44 میں, کہتے ہیں کہ آپس میں صلہ رحم کرو. وہ معاشرہ کی جس میں انسانی بنیادیں اکھڑ رہی تھیں, اب امام آتا ہے ان بنیادوں کو سر جا قرار دیتا ہے اور پھر وہاں کے کہتا ہے یہاں پر ضروری ہے تمہارے لیے کہ پیار و محبت کے ذریعے سے ایسا معاشرہ, ایسی سوسائٹی کہ جس میں پیار ہو, محبت ہو, دل کی توجہ ہو, خلوص دل ہو, وسیع القلبی ہو, وسیع النظری ہو, وہ معاشرہ. اب امام فرماتے ہیں کہ ہمسایوں سے نیکی کا اور بخشش کا سلوک کرو, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو, اپنے مال کو خالص کرو زکوٰۃ اور دوسری واجبات سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال میں کسی کا حق موجود ہو. یہاں سے پھر امام ایک گریز چاہتے ہیں, ایک راستہ کھول رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اموال کو پاک کرو, کسی کا حق نہ ہو. یہاں سے امام زکوٰۃ اور خمس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے حق کو یاد رکھو. اب دیکھیں امام کوئی ایسا جملہ امام کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے مگر یہ کہ اس میں آل محمد کی طرف اشارہ ملتا ہے، آل محمد کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اب آئیے، یہ امام نے مثبت صفات بیان کی تھی، اب آئیے امام آتے ہیں اور اس معاشرے کے انسانوں کی کچھ منفی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ امام کی نگاہ میں وہ معاشرہ کیا تھا۔ یہ دوسرے الفاظ میں امام سجاد یہ کہتے ہیں، یہ واقعہ کربلا جو ہوا، یہ ظلم و ستم جو روا رکھا گیا، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، وہ کون سی صفات تھیں۔ بقول ایک بہت بڑے مجتہد کے، ہر انسان میں ایک فرعون چھپا ہوا ہے، جو پرانے زمانے کا فرعون تھا قرآن کا، اس کو زمین بہت بڑی مل گئی تھی، اس نے طغیان کیا، ڈرو اس بات سے کہ تمہارے فرعون کو بھی کوئی بڑی زمین مل جائے۔ ہمارے اندر بھی ایک فرعون و شیطان ہے، اس کی زمین چھوٹی ہے، اقتدار چھوٹا ہے، دائرہ چھوٹا ہے، لہذا وہ اسی میں مصروف ہے، اور جہاں میں ملتا ہے ہم دوسروں کو دبانے کی اور حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اور دوسروں کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام آ کے اس زمانے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے، اب ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک فکری گفتگو ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں تر نہیں کر سکتا، مجھے بھی اس کا ہنر نہیں آتا ہے، لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں ایک فکری گفتگو ہو سکے امام سجاد سے، اور یقیناً آپ کی سما خراشیوں کا سبب بھی بن رہا ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت کریں، آج تھوڑی دیر اور کل اور پرسوں دو دن اور ہیں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب امام آتے ہیں اور انسانوں کو کیٹیگرائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو امام بیان فرما رہے ہیں وہ ہے شیطانی خواہشات کا غلبہ انسان پر۔ جب بھی انسان پر شیطانی خواہشات کا غلبہ ہوگا وہ انحراف کی طرف جائے گا، وہ حق سے عدول کی طرف جائے گا۔ ایک یہ بات، دوسری اسی ضمن میں گفتگو روک کر ایک اور بات کہوں کہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کے بارے میں کافی سوچا، واقعاً دقت سے سوچتا ہوں تو مجھے خود خوف آنے لگتا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں اور جھوٹی خواہشات، شیطانی خواہشات تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گی۔ شمر ایک رات میں شمر نہیں بنا، ابن ملجم ایک رات میں ابن ملجم نہیں بنا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ۔ ابن ملجم کون ہے؟ مولا کے ساتھ صحابی ہے۔ شمر کون ہے؟ شمشیر زن در رکاب علی۔ یہ تاریخ کی عبرت کہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے ہو گئے، یہ ہے تاریخ کی عبرت۔ شمشیر زن در رکاب علی کجا و شمر ذل جوشن قاتل حسین کجا۔ یہ ہے تاریخ کا وہ المیہ جو مجھے اور ہم سب کو اور آپ سب کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ انسان ایک دم تبدیل نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گریجولی، جس کو قرآن نے کہا استدراج، درجہ بہ درجہ آہستہ آہستہ انسان تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم مختلف خواہشات کے اسیر ہیں، کوئی سگریٹ پینے کا، کوئی چائے پینے کا، کوئی کسی اور انداز سے، کوئی کسی اور، کوئی شہرت کا طالب ہے، کوئی واہ واہ کا طالب ہے، کسی کو کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، کسی کو افراد جمع کرنے کا شوق ہے، ہر کوئی ہم میں سے کسی نہ کسی ایک بدترین اخلاقی صفت اور رذیلے میں گرفتار ہے۔ آہستہ آہستہ یہ لیول اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ حدیث میں نے پیش کی تھی پانچویں امام کی، ایک سیاہ نقطہ یا ایک نورانی نقطہ پیدا ہوتا ہے، وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، ضرب کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل نورانی یا سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ معاشرے اور یہ انسان آنے واحد یا یہ شب میں اپنی راہ طے نہیں کرتے، یہ آہستہ آہستہ گریجولی تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ امام کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کے شر سے پناہ طلب کرو، دیکھو کہ تم کن خواہشات، اور یہی وجہ ہے کہ علماء اخلاق نے ایک ضعیف نقطہ عرض کیا، وہ میرے لیے بھی ہے، یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میں آپ کو سناؤں، یہ میرے اپنے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ مکروہات سے پرہیز کرو۔ उससे पूछा मकरू तो मकरू है मौलाना, कोई मसाला नहीं। कहा कि नहीं, ये मकरू पर अमल करना, मकरू पर दवाम इख्तियार करना, मकरू को सरसरी कह के गुजर जाना, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर हराम उमूर की अंजाम दही की तरफ राह हमवार करेगा। अच्छा, इनको तो कोई मसाला नहीं है, ये तो मकरू है, ये तो ऐसा ही है, सवाब कम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इंसान का नफ्स आदि होता रहता है। वमा उबर रियो नफ्स इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं अपने नफ्स को पाक नहीं कहता। हजरत यूसुफ कह रहे हैं मेरा नफ्स मुसलसल ग्रेजुअली मुझे अंदर से कह रहा है ये करो ये करो ये करो, ऐसा करो वैसा करो, ये देखो वो सुनो, ऐसा बोलो। आहिस्ता आहिस्ता क्या है, इमाम कह रहे हैं कि शर नफ्स से बचो, पनाह तलब करो खुदा से कि खुदा तुम्हें बचाए। दूसरी चीज हसद, कि जिसकी वजह से वाकई कर्बला रोनमा हुआ और ये सोसाइटी बनी। आप देखें बनू हाशिम से बनू उमैया का हसद था कि जिसको सरे हुसैन को सामने रखते हुए उसका इजहार यजीद ने किया, लाइबत बनू हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वही नजर। हसद था कि अली ने, अली की तलवार ने मेरे बाप दादा को मारा, ए काश मेरे बाप दादा होते बद्र उहद हुनैन के, तो कहते यजीद शाबाश तेरा हाथ शल ना हो, तूने हमारा बदला ले लिया। ये वो हसद था। अब इमाम सज्जाद कह रहे हैं वो सोसाइटी जिसमें हसद आ जाए, नफरतें आ जाए, हसादत आ जाए, वो सोसाइटी बैलेंस सोसाइटी नहीं, खुदाई माशरा नहीं हो सकता। लिहाजा कहा कि अब इमाम कह रहे हैं खुदावंदा मुझे अपनी अता पर राजी कर। अब हम माशरे में देख रहे हैं मुसलसल इसके पास यह है, उसके पास यह है, यह ऐसा इसका स्टेटस है। अब हम कह रहे हैं देखो अगर इनके चक्करों में रहोगे अपनी चाल भी भूल जाओगे, कहो कि खुदा जो तूने मुझे अता किया है उस पर राजी रहूं, एक बात। दूसरा जुमला सीने को कुशादा कर दे, क्यों, तेरी अता अगर उसके लिए है तो तेरी हिकमत के तहत है, मुझे अगर ये अता की गई तो मेरी हिकमत के तहत है, मेरे सीना को शादा हो, मैं कबूल करूं खुदा तू इंसाफ करने वाला है। फिर इमाम ने कहा एतमाद करूं जो तूने उसको दिया है वो उसके लिए बेहतर है, जो मुझे दिया है वो मुझे मेरे लिए बेहतर है। एतमाद करूं खुदा की यहां बुखल नहीं है, कमी कासी नहीं है कि खुदा इसको ज्यादा दे रहा है मुझे कम दे रहा है, ये हिकमत खुदा है कि किसका इम्तिहान कैसे ले। इमाम कह रहे मुझे एतमाद हो तेरी जात पर कि उसको जो दिया है उसकी हिकमत के तहत उसके लिए मुनासिब है और मेरी हिकमत के तहत मेरे लिए मुनासिब है। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर अजीब जुमला, वाकई अजीब जुमला है, जो न दिया मुझे उसकी निस्बत, तवज्जो सुनिएगा, जो मुझे उसकी निस्बत नहीं दिया उस पर शुक्र करूं और जो मुझे दिया है उस पर इससे ज्यादा शुक्र बजा लाऊं। जो खुदा ने मुझे नहीं दिया यकीनन कोई ना कोई हिकमत है कि खुदा ने मुझे नहीं दिया उस पर शुक्र करूं, खुदा तूने नहीं दिया, हो सकता है कि मुझे देता मैं आपे से बाहर हो जाता, शायद मुसलमान ही ना रहता, शायद ईमान खतरे में पड़ जाता, तो उस पर शुक्र। और जो दिया है, जो तूने अता किया है, तेरी हिकमत का तकादा है, उस पर उससे ज्यादा शुक्र अदा करूं जो तूने नहीं दिया, जो नहीं दिया उस पर ज्यादा शुक्र। यूं कहूं कि जो मेरे हाथ में माल है इससे ज्यादा उसका शुक्र अदा करो जो खुदा ने नहीं दिया, जो खुदा ने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हिकमत का तकाज़ा ये है। इमाम सज्जाद अब इंसानियत का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सही इंसान कौन सा है, बहुत तेजी के साथ। उसके बाद फरमाया तीसरी सिफत इंसान अजूल है, उजलत पसंद है, जल्दी फैसला चाहता है, जल्दी तमाम मसाइल को हल करना चाहता है, और यह इंसान की बदबख्ती है कि वो सारे मसाइल को जल्दी फैसला कराना चाहता है। अब इमाम फरमा रहे हैं कि आऊद बिका मिन हयाजान लहर से सवरत अलगदब गलबत हसद वज़ाफ सदर। इंसान क्यों अजूल होता है, उजलत पसंद होता है, इसलिए कि सब्र नहीं होता। सब्र किसके पास नहीं होता, जिसके पास मारफत नहीं होती। मारफत किसके पास नहीं होती, जिसके पास खुदा की पहचान नहीं होती। कौन खुदा को नहीं पहचानता, जो खुदा से नाबलद होता है। यानी इंसान अगर खुदा को ना पहचाने, खुदा की मार्फत हासिल न करे, खुदा की तकसीम पर राजी ना रहे, तो सब्र का दामन छूटेगा और वो मुसलसल कोई ना कोई ऐसा अमल करेगा कि जल्दी से जल्दी मुझे नतीजा मिल जाए। और इमाम इशारा कर रहे हैं کہ یہ جو کچھ بھی واقعہ کربلا ہوا ہے اب اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ ہمیں خطبات امام سجاد میں ملتی ہے، خطبات جناب زینب میں ملتی ہے. ہم آہنگ ہیں خطبات جناب زینب امام سجاد سے. امام نہیں ہے جناب زینب، چاردہ معصومین میں شامل نہیں ہیں، لیکن ولایت محور ہیں، امام محور ہیں حضرت زینب، اور دونوں کے خطبات بالکل کوآرڈینیشن سے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون الگ خطبہ دے رہی ہے، ایک امام کوئی الگ خطبہ دے رہا ہے، دونوں کے خطبات، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ان میں آپس میں سرگوشیاں نہیں ہو رہی کہ جناب زینب آپ یہ کہیں گے میں یہ کہوں گا، نہیں، یہ ہم آہنگی ہے زینب کبریٰ میں اور امام سجاد میں. اور پھر یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جو کوفے والوں نے خط لکھ کے بلایا اور جلدی سے فیصلہ کیا اور حسین کے خلاف ہو گئے، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ماں، یہ جو تم عجول پسند ہو، اجلت پسند ہو، تم نے بہت جلدی سے فیصلہ کیا ہے، قیامت تک روتے رہو، بد دعا دی ہے، قیامت تک روتے رہو. کیوں؟ تو تم عجول پسند ہو. واقعہ عرض کروں، جناب زینب آخر وقت میں دیکھیں کتنی ہم آہنگ ہیں امام سے. رسول اللہ کی صحابیاں ہیں، امام علی کی، جناب زہرا کی، امام حسن کی، امام حسین کی، پانچ معصومین کی صحبت اختیار کی ہے. خیام جل رہے ہیں، پہنچی امام سجاد کے پاس، بیٹا جل جائیں یا باہر نکلیں؟ امام سجاد کے تعالی کنہ بالفرار، باہر فرار کیجیے. آپ کے خیال میں پانچ معصوموں کی صحبت اختیار کرنے والی یہ عالمہ جس نے غیر معصوم کے سامنے زانو ادب تہنا کیوں، اس کا یہ چھوٹا سا، اسے چھوٹا سا مسئلہ نہیں آتا تھا کہ جان بچانا واجب ہے؟ تصور کیجیے، آپ کہیں گے نہیں نہیں معلوم تھا، تو یہ حرف آتا جناب زینب کی عصمت پر اور ان کی شخصیت پر. اور آپ کہیں گے معلوم تھا، تو پھر پوچھ ہو رہی ہیں. یہ ہے شخصیت حضرت زینب جو محور امامت ہے، ہم آہنگ ہیں، کوآرڈینیشن ہے دونوں کے درمیان. اور خطبات اگر آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عورتیں معمولاً جذباتی ہوتی ہیں، احساساتی ہوتی ہیں، وہ عقلانی گفتگو نہیں کرتی ہیں. جناب زینب کی خطبوں میں یہ عنصر موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک حماسی، ایک جہادی، ایک شجاعانہ کردار جناب زینب کے خطبات میں ملتا ہے. اسی طرح امام سجاد کے خطبات میں ہمیں وہ کردار ملتا ہے جو دونوں کو قریب کر رہا ہے. لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ عجول پسند ہو تم. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اگلی صفت جو اس زمانے کے انسانوں کی ہے، تم عاجز و ناتوان ہو، عاجز و ناتوان ہو. تم چاہتے ہو کہ تم کوئی کام کرو اور فوراً تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب امام کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے دو کام آئے، اب یہ دعا ہے امام کی، دعا نمبر 9، امام فرما رہے ہیں جب بھی تمہارے سامنے دو کام آئے تو یہ دیکھو کہ کون سا راستہ خدا کی طرف جا رہا ہے، کون سا راستہ خدا کو ناراض کرنے جا رہا ہے. اور امام کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو مختار نہ بنانا، یہ نہیں کہنا کہ میں کر لوں گا، بڑا ایمان ہے مجھ میں. امام نے کہا نہیں، فوراً تقیہ کرو، تم عاجز ہو، تم ناتوان ہو، تم بہک جاؤ گے، تمہارے اندر نفس ہے، تمہارے اندر شیطان ہے، وسوسے ہیں، شیطنت ہے، باہر کے دشمن ہیں. لہذا جب بھی تمہارے سامنے دو راہیں آئیں تو ان میں سے اس کا انتخاب کرو جو خدا تک جانے والا ہو، اور اس تک بھی جانے کے لیے خدا سے مدد طلب کرو. اس لیے کہ تم نے اگر اپنے اوپر بھروسہ کیا تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور آخری صفت عرض کروں، لمبی امیدیں. اس کے بعد امام نے فرمایا جہل و نادانی، غفلت، ناشکری. اب اس سب کے ذیل میں امام کی فکریں ہیں، وہ اتعالی کلام کی وجہ سے میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں. یہ تمام صفات وہ تھیں اس زمانے کی کہ جس کو امام بیان کر رہے ہیں. اور اگر ایک ایک کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح امام سجاد علیہ السلام نے اپنے زمانے کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس زمانے کی انسانیت اور انسانوں کی نفسیات کو کھول کے بیان کیا ہے. یہ ہے امام سجاد، اور یہ ہے آپ کی تحریک کہ جس کے ذریعے سے آپ نے سوئے ہوئے انسانوں کو جگایا ہے. کوفے میں جب پہنچے ہیں جو خطبہ دیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا تھا، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے جان لے، انا علی بن الحسین المذبوح بشد الفرا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے جسے نہر فرا کے کنارے ذبح کیا گیا۔ ذبح کا لفظ تصورات کو کھول دیتا ہے۔ لوگ یہ جملہ کا دھاڑے مار مار کے رونے لگے، میں وہ ہوں کہ جس کی عزت کو تار تار کر دیا، جس کے لباس کو لوٹ لیا، جس کے لاشے کو پامال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب امام سجاد نے اس طریقے سے مسائل بیان کرنا شروع کی کہ لوگوں کے درمیان ایک ہیجان برپا ہو گیا، ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اصل امید نہیں تھی کہ بازار کوفہ میں ایک ایسا نوجوان جو 24 سال کا ہو، نحیف ہو، بیمار ہو، اس کے ساتھ مائیں بہنیں ہوں۔ وہ کوئی عام مائیں بہنیں نہیں تھیں، وہ نبی زادیاں تھیں۔ تصور کیجیے، عام مائیں بہنیں نہیں تھیں، نبی زادیاں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی عزت، خدا کی عزت، خدا کی غیرت کے مظہر یہ تھے۔ یہ کیسے مظہر تھے؟ جب امام حسین کا لباس چھینا جانے لگا تو کسی نے امام کے ازار بند پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کیا۔ کیسے خبیث، کیسے کمینے، کیسے پست فطرت انسان تھے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے جسارت کی، ایک دفعہ امام کا ہاتھ اٹھا اور اپنے ازار بند پر امام نے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک حد تک خدا اجازت دیتا ہے، آزادی دی، اختیار دیا، جو چاہے، لیکن اس سے زیادہ غیرت خدا کو للکارو مت۔ قسم خدا کی، اگر وہ مرحلہ پیش آ جاتا تو شاید قیامت ہو جاتی۔ غیرت خدا کو للکارا گیا ہے۔ یہ غیرت خدا کے مظہر، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سید سجاد، کہ جس کے باپ کا نشا ایسے پامال ہو، جسے بار بار نوکے نیزہ پہ اپنے باپ کا سر دکھایا جا رہا ہو، وہ آ کر اس شہامت و شجاعت سے کلام کرے گا؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور پھر دربار ابن زیاد میں امام کا جو لب و لہجہ ہے، شجاعت سے بھرپور، حماسے سے بھرپور، دلیری سے بھرپور، کہ مجبور ہونا پڑا ابن زیاد کو اپنے الفاظ لینے کے لیے۔ کہا کہ علی بن الحسین نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا، کہا کہ میں علی بن الحسین ہوں، جس کو قتل کیا وہ میرے بھائی علی اکبر تھا۔ جب امام نے اس شجاعت سے جواب دیا تو کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہاں پر پھر محافظ امامت دوبارہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ زینب الکبریٰ آپ کو سلام۔ ایک دفعہ جلتے ہوئے خیام سے امام کو بچایا، ایک دفعہ دربار ابن زیاد میں گیا، کہا کہ ابن زیاد اب ہمارے پاس مردوں میں کوئی نہیں ہے، اگر اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ اب یہ سننا تھا، ایک شور ہوا، عورت سے تجھے کیا کام، عورت سے تو لڑتا ہے۔ بس اسی دربار میں مولا علی کا ایک سچا سپاہی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن عفیف ازدی، جس نے مولا کے ساتھ مولا کی معیت میں جنگیں لڑی تھی اور دونوں آنکھوں کا نظرانہ ایک ایک جنگ میں پیش کیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ علی ابن الحسین آئے ہیں اور حسین کا سر آیا ہے، ایک دفعہ چہرے کا رنگ سرخ ہوا اور کھڑا ہوا، ہاتھ تلوار پہ گیا اور کہا، ابن زیاد جھوٹے کذاب، ابن کذاب، تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی کے نواسے کے بیٹے سے ایسے ہم کلام ہوتا ہے؟ کہا یہ کون ہے کہ جو میری جناب و محفل میں اس طرح مجھے للکار رہا ہے؟ عبداللہ نے عرض کیا میں علی کا صحابی ہوں، یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ کہا کہ اس کو گرفتار کرو، عبداللہ عفیف ازدی، ازدی قبیلے کے نوجوان آ گئے، ازدارو، بس ازدارو یہی سے دو جملہ کہنا چاہتا ہوں، آ گئے، خبردار ہمارے قبیلے کے ازدی کو اگر کچھ ہوا یہاں خون کی ندیاں بہ جائیں گی، چاروں طرف سے۔ ایک دفعہ ازدی قبیلے کے نوجوان آ گئے، میں کہوں سید سجاد کو دل کتنا رو رہا ہوگا، علی کے ایک صحابی کی حمایت میں کتنی تلواریں نکل رہی ہیں، ارے علی کے بیٹے، علی کی بیٹیاں،
کوئی ان کی حمایت میں نہیں ہے۔ بس اللہ دارو عبداللہ عفیف آزادی گھر گئے، اب کہا کہ عبداللہ عفیف آزادی کو ایک دفعہ گرفتار کیا جائے، نابینا ہے۔ ایک دستہ بھیجا گیا، عبداللہ عفیف آزادی کو پتا چلا یہ ہے حسین کا پہلا شہید کوفے کا، اللہ اکبر، یہ ہے امام سجاد کا پہلا حمایتی و طرفدار کہ جس نے اپنی جان دے دی۔ ادادارو تصور کر سکتے ہیں، بیٹی نے کہا بابا حملہ ہو رہا ہے، ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ ایک دفعہ علی کے شیر نے تلوار نکالی، کہا کہ بیٹا مجھے بتاتی جانا کہاں سے حملہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ارے آل علی پہ یہ وقت آ گیا کہ آنکھوں سے محروم افراد بھی ان کی حمایت میں کھڑے۔ اجرکم اللہ، اب جہاں سے تلوار چلتی بیٹی کہتی بابا ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، بابا دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، بابا سامنے سے حملہ ہو رہا ہے۔ ارے کہاں تک بوڑھا لڑتا، ارے آنکھوں سے محروم کہاں تک لڑتا، بس ایک دفعہ گرفتار ہوا، سردن سے جدا ہوا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں عبداللہ عفیف آزادی، ارے کاش کربلا میں ہوتے۔ اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب القلب بار لها ورزق للعبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمیں ان مجالس کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کرنے، اپنے ایمان کو جلا دینے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ائمہ کی سیرت سے اپنی زندگی کے لیے ہدایت کا سامان لینے کی توفیق عطا فرما، بار لها دشمنان دین و آزاداری و پاکستان کو بھی سے نابود فرما، ملت مسلمہ اور تشیع کو متحد منسلم فرما، خداوند امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین مجلس بانین مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات کو قبول فرما، صاحب مجلس کے گھر پر اپنی رحمت و برکتوں پر نزول فرما، بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، دنیا میں جب تک رہنے ان کے در سے وابستہ رہیں، خداوند دنیا کی جو نعمت ہم سے لینا چاہے لے لے، مگر ان کی محبت و مودت کو ہم سے سلب نہ کرنا، خداوند ہم ان کی شفا سے بہر من فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔